الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. محترم حاضرین معزز سامعین, گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے اللہ رب العالمین کے ساتھ جو بندے کی محبت ہونی چاہیے اس سے متعلق مضمون سماعت فرمایا تھا, اسی سے منسلک مضمون باقی بھی ہے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی کی محبتیں اپنے بندوں کے ساتھ اس قدر زیادہ ہیں کہ جو حدیث قدسی آپ حضرات نے پچھلے مضمون میں سماعت فرمائی تھی کہ الا طال شوق الابرار الى لقائی وانا الى لقائهم لاشد شوقا, جان لو کہ نیک لوگوں کا شوق میری ملاقات کے لیے بہت زیادہ بڑا ہوا ہے, لیکن میں ان کی ملاقات کے لیے ان سے بھی زیادہ شدید ملاقات کا مشتاق ہوں. اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کا دوڑ کر استقبال کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی محبتیں, اس کا عفو درگزر, اس کی کرم نوازیاں, مہربانیاں ہیں. ایک دیہاتی تھا جو اللہ تعالیٰ سے عجیب و غریب انداز میں سوال کرتا تھا. استاد محترم حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب شہید رحمہ اللہ یہ واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ سوال کرتا تھا, اللہم خلقتنی مجاناً ورزقتنی مجاناً فاغفر لی مجاناً. مجان کہتے ہیں مفت کو. اے اللہ, آپ نے مجھے مفت میں پیدا کیا, مفت میں مجھے روزی عطا فرمائی, آپ مفت میں میری بخشش بھی فرما دیں. اس اللہ نے مفت میں ہمیں پیدا فرما دیا, ہماری پیدائش پر کوئی اللہ پاک نے ہم سے قیمت وصول نہ کی. اور وہ جو غلہ, اناج, پیداوار اربوں کھربوں روپے کی زمین سے اگا کر دیتا ہے, طرح طرح کے پھل پھول نکال کر دیتا ہے, اس پر کبھی بھی اس نے ہم سے قیمت وصول نہیں کی. آسمان سے بارش برساتا ہے, زمین سے غلہ اور پیداوار کے معاملات بنا کر بندوں کو مالا مال کرتا ہے. مفت کے اندر اللہ پاک زمین سے ہماری خوراک اور ہمارے لیے طرح طرح کے پھل اور پھول نکالتے ہیں. تو ان دو چیزوں کا واسطہ دے کر مفت میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت مانگتا تھا, اللہم خلقتنی مجاناً ورزقتنی مجاناً فاغفر لی مجاناً. اے اللہ, تو نے مفت میں مجھے پیدا کیا, مفت میں مجھے روزی دی, مفت میں میری بخشش اور مغفرت بھی فرما دے. مطلب یہ تھا کہ کوئی سزا, کوئی عذاب, کوئی حساب نہ ہو, بس بغیر حساب کے, بغیر عذاب کے معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ تو ہیں رؤوف الرحیم, اور قرآن کریم اللہ پاک نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا کہ وہو الغفور الودود, بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے, حد سے زیادہ محبت کرنے والا بھی ہے. الودود ودن سے بنا ہے, ودن کہتے ہیں گہری محبت کو, کسی کو ٹوٹ کر چاہنا, بے انتہا کسی سے پیار کرنا. تو وہ ذات تو اپنے بندوں کے لیے بے انتہا محبت کرنے والی ہے. آزمائش آتی ہے, حالات آتے ہیں, اور قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا کہ وہی ذات ہے جو رزق کو بڑھاتی بھی ہے, رزق کو گھٹاتی بھی ہے. تبلیغی جماعت کے بانی مبانی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے شکایت کی, حضرت مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, برداشت سے باہر ہے. فرمایا کہ اعمال درست کر لو, ان اعمال کی برکت سے اسی مہنگائی کے حالات میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت کے فیصلے فرمائیں گے. دینے والی ذات تو وہی ہے جس اللہ نے لوگوں کو اپنی اپنی ذاتی چیزیں دے رکھی ہیں. آنے والا انسان دنیا میں ہر ایک تہی دامن آتا ہے, خالی ہاتھ آتا ہے, بغیر لباس کے, بغیر جیب کے آتا ہے. لکھ پتی, ارب پتی, کھرب پتی, کروڑ پتی, جتنے بھی لوگ دنیا میں مالدار بسے ہوئے ہیں, ان سب کو بھی اللہ نے دیا ہے. جب اللہ تعالیٰ سے کوئی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو دیتے ہیں. فرمایا کہ بھائی, مہنگائی کا عروج اور زوال, اس کا گھٹاؤ اور بڑھاؤ, یہ ہمارے اعمال پر ہے. انہی مہنگائی کے حالات میں طوفان چل رہا ہے مہنگائی کا, روز بروز ہر چیز قیمتیں ڈبل تبل ہو رہی ہیں. غریب اپنی غربت میں اور امیر اپنی امارت کی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے, اور متوسط طبقہ اپنی سفید پوشی کی چادر میں لپٹا ہوا جیسے تیسے اپنے شب و روز گزار رہا ہے. لیکن انہی حالات کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے لو لگانے والا اور ان دینی نصیحتوں پر عمل کرنے والا جو اللہ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندوں کو, اپنے امتیوں کو سکھائے ہیں, ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والا ان حالات میں بھی بڑا پرسکون ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نسخے عطا فرمائے ہیں. فرمایا کہ صلہ رحمی کیا کرو, رشتے ناطے نبھایا کرو, بہنوں بھائیوں کے, ماں باپ کے, آل اولاد کے, بیوی بچوں کے, ہر چیز کے رشتے ناطے نبھایا کرو, رشتوں میں جوڑ پیدا کرو. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے, عمر دراز فرمائیں گے. یہ جو ہماری زندگیوں میں آج بے برکتی ہے اور بڑی بڑی تنخواہوں کے باوجود, بڑی بڑی محنتوں کے باوجود اور رات دن بھاگ دوڑ کے باوجود بھی انسان کماتا ہے, کبھی تو کمائی سے اسے ہاتھ نہیں لگتی, ہاتھ لگنے کے باوجود بھی برکت نہیں ہوتی اور آیا ہوا مال بہت جلدی کھٹ جاتا ہے. اس کے اندر برکت اور بے برکتی بہت گہرا اثر رکھتی ہے. قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث. آپ فرما دیجیے کہ اچھی اور بری, پاک اور ناپاک, طیب پاک کو بولا جاتا ہے, خبیث ناپاک کو. قل فرما دیجیے لا یستوی الخبیث والطیب, پاکیزہ اور ناپاک, اچھا اور برا, حلال اور حرام, یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث, اگرچہ آپ کو جو خبیث چیز ہے, ناپاک چیز ہے, اس کی کثرت بھلی معلوم ہو رہی ہو, لیکن وہ کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی اور وہ اس کم تر سے جو خیر والی ہے اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. اور پھر یہ جو پاکیزہ ہے, بابرکت ہے, تھوڑا اس کثیر کے اوپر غالب ہو جائے گا. ایمان والے, قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم شادی کرنے لگو تو ایک طرف کوئی مالدار, حسینہ جمیلہ, کر و فر والی, ٹھاٹ باٹ والی, بنگلہ کوٹھی ہے, جائیداد ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایمان سے محروم ہے, اور ایک طرف ایک خاتون ہے, غریب ہے, شکل کی بھی کوئی خاص نہیں ہے, مال و دولت کے اعتبار سے بھی کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتی, لیکن صاحب ایمان ہے. قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ مشرق خاتون بھلے لکھ پتی ہو, مالدار ہو, سرمایہ دار ہو, اس کے بدلے میں ہماری صاحب ایمان بندی لاکھ درجے بہتر اور بڑھ کر ہے. اپناؤ گے جب شادی کے وقت میں مال و دولت, حسن و جمال اور اس کا کر و فر, ٹھاٹ باٹ مت دیکھنا. یہ ہماری سیدھی سادی بھولی بھالی بندہ مومنہ, بندی مومنہ, جو بظاہر شکل و صورت کی بھی خاص نہیں, مال و دولت بھی اس کے پاس کوئی زیادہ نہیں. فرمایا کہ یہ زیادہ بھاری بھرکم ہے, یہ زیادہ خیر و برکت والی ہے. حقیقت یہ ہے کہ حالات کے اندر برکتیں آتی ہیں انسانوں کے اعمال سے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ فرمایا کہ بھائی یہ مہنگائی, عروج اور زوال, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. ہماری زندگی اگر انفرادی طور پر سنور جائے, اجتماعی طور پر سنور جائے, گھریلو زندگی ہماری سنور جائے اور معاشرہ ہمارا سنور جائے, مطیع اور فرما بردار بن جائے. ولو انہم آمنوا واتقوا, قرآن کریم کا وعدہ ہے, اٹل ہے, پکا ہے کہ اگر میرے بندے ایمان لے آئے اور پرہیزگار بن جائیں, لفتحنا علیہم ابواب السماء, فرمایا کہ ہم ان سے ان کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیں گے, آسمان کے دروازے ان پر کھل جائیں گے, زمین کی پیداوار ہم ان پر بڑھا دیں گے. لفتحنا علیہم برکات من السماء, آسمان سے برکتوں کے نزول ہوں گے. تو بظاہر اس میں انسان کی تنخواہ تھوڑی ہوگی, اسباب تھوڑے ہوں گے, ذریعہ معاش مختصر ہوگا, لیکن اللہ پاک برکت ایسی عطا فرمائیں گے, چین و سکون سے گزر اوقات ہوں گے, زندگی بڑی پرسکون گزر رہی ہوگی. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ دیکھو بھائی, بات یہ ہے کہ حالات جب انسان کے بس سے باہر ہوں تو اس وقت انسان جائزہ لے اپنے آمدن پر اور اپنے اخراجات پر. فرمایا کہ آمدن کے ذرائع بڑھانا تو بندے کے بس میں نہیں ہے. دانا پانی جتنا لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہی ملے گا, جتنا رزق لکھا ہے اتنا ملے گا, البتہ اپنے جو اس کے اخراجات ہیں وہ بندے کے ہاتھ میں ہیں. ایک شخص کی آمدن جتنی ہے, اس آمدن کے توازن میں, اس کے تناسب سے اگر وہ اپنے اخراجات کو طے کر لیتا ہے کہ میں اس چیز کو, اس چیز کو, اس چیز کو, جو میرے ضروریات زندگی ہیں ان کو اگر وہ قابو میں لے لیتا ہے, تو فرمایا کہ آمدن کے ذرائع تو بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ ذریعے بڑھا لے گا تو اس کے آمدن بھی بڑھ جائے گی, یہ اس کے ہاتھ میں نہیں. تو اللہ پاک نے دانا پانی جتنا لکھا ہے, روزانہ کی جتنی روزی ملے گی اتنی ہی ملے گی. تو فرمایا کہ آمدن کے ذرائع کا بڑھانا بندے کے بس میں نہیں, لیکن اپنے اخراجات کو سمیٹنا بندے کے بس میں ہے, اور بڑا کام کا نسخہ ہے یہ. فرمایا کہ اپنے اخراجات کو سمیٹ لو, خود بخود تمہاری روزی میں برکت شروع ہو جائے گی. بعض دفعہ انسان اپنے شوق میں, اپنی دیگر ضروریات میں انسان جائزہ لے کہ وہ چیز جو اشد ضرورت ہے, اس کے علاوہ جو انسان کے دیگر مصارف ہیں جو اس کے اخراجات ہیں اگر ان کو انسان سمیٹنا شروع کرے تو یہی رزق جو اللہ پاک نے دیا ہے اس کے لیے کافی شافی ہو جاتا ہے. بعض دفعہ انسان اچھی تنخواہ ہے 60-70-80,000-90,000 تنخواہ ہے لیکن رونا روتا ہوا دکھائی دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پھیلاوے اتنے پھیلا رکھے ہیں اور وہی 60-70-80,000 ایک دوسرے انسان کے لیے بہت بڑی رقم ہے کہ وہ سوچتا ہے یار یہ مالداروں کی تنخواہیں اتنی اونچی ہیں ایسی. تو صرف اپنے اپنے استعمال کے اوپر ہے کہ ایک انسان نے اپنی زندگی کے جتنے بھی زندگی کے شعبے تھے اس میں مصارف اور اخراجات اس قدر بڑھا لیے ہیں شوق میں یا دیگر ضروریات کو اہمیت دیتے ہوئے تو یہ آمدن اس کے لیے تھوڑی پڑنے لگی. بسا اوقات انسان کاروبار کرتا ہے ملازمت کرتا ہے ایک آمدن اس کو مل رہی ہے اس سے لاکھ درجے بہتر ہے جو بے روزگار ہے. اس کے باوجود بھی اس کی زبان پر شکوہ اور شکایت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے بندشیں ہیں رکاوٹیں ہیں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں رکاوٹیں آتی ہیں جو بھی کام کرتا ہوں اور پتہ نہیں کیا چکر ہے مشکلات ہیں رکاوٹیں ہیں ترقی نہیں کر پا رہا حالانکہ اس وقت بھی یہ ترقی پر ہے اس کا گزر بسر مل رہا ہے. وہ حدیث مبارک انسان ہمیشہ ذہن میں رکھے فرمایا کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا. اس انسان نے صبح اس حال میں کی کہ وہ امن میں ہے جنگی حالات میں نہیں ہے دشمن کا خوف جان کا خطرہ اہل و عیال بال بچوں کا خوف اور خطرہ اس کے دل دماغ پر نہیں چھایا پرسکون جاگا ہے صبح صبح فجر میں. من اصبح منکم آمنا فی سربہ اپنی جماعت اپنا گھرانہ اپنا کنبہ اپنے بال بچوں میں اس نے صبح کی امن کی حالت میں معافا فی بدنہ بدن اس کا عافیت والا ہے کہ اس میں خدا نخواستہ تکلیف نہیں ہے داڑھ کا درد سر کا درد گردے کی تکلیف خدا نخواستہ کوئی اور دیگر مسئلے مسائل کچھ بھی نہیں ہے ماشاءاللہ عافیت سے جاگا ہے کوئی زخم کوئی پھوڑا پھنسی کوئی ہڈی کا ٹوٹنا کوئی کسی جگہ کا چٹکنا کچھ بھی نہیں ہے عافیت سے جاگا ہے جسم پورا صحیح سالم میں تکلیف سے بچا ہوا ہے. معافن فی بدنی عندہ قوت یومہ اس دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہے آج دن کا جس کو آج کے دن میں جو اس کے اخراجات ہیں جتنا کھانا پینا ہے اس کا وہ اس کو دستیاب ہے. فرمایا کہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا تمام کی تمام دنیا سمیٹ کے گویا کہ اس کو دے دی گئی آج کا دن اس کو ملا اور آج کا دن امن سے ملا بدن میں عافیت ملی ہوئی ہے خدا نخواستہ اسپتال میں نہیں ہے یا گھر کے اندر بھی رات تڑپتے ہوئے بے چین پریشان کسی تکلیف میں اس نے نہیں گزاری اور اس دن کا روزینہ اس کو دستیاب ہے جتنا اس دن کا نان نفقہ چاہیے تھا اتنا اس کے پاس موجود ہے. فرمایا پوری دنیا سمیٹ کے اس کے حوالے کر دی گئی ہے تو یہاں تو گویا کہ اس کو دنیا پوری کی پوری کامل ملنے کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اور اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا ایک صحابی کے پاس ایک شخص آیا تھا سائل اور وہ مانگنے لگا ضرورت مند ہوں یہ ہے وہ ہے فلاں جب معلومات کی تو یہ تینوں چیزیں اس میں پائی جا رہی تھی کہا کہ بھائی میں تو یہ سب کچھ بھی ہے لیکن میں تو بال بچوں والا بھی ہوں بیوی بچے بھی ہیں گھر بھی اپنا ہے. فرمایا بھائی تو بادشاہ ہے بادشاہ کہ تجھے بیوی بھی ملی ہے بچے بھی ملے ہیں گھر بھی تیرا اپنا ہے اور کیا چاہیے کہ تو صبح صبح امن کے اندر زندگی بسر کرتا ہے جنگی حالات ہوں خدا نخواستہ انسان کا ایک ایک لمحہ خطرے سے لبریز ہوتا ہے نہیں معلوم ہوتا کب جنگی حالات میں کب وہ نشانہ بن جائے اور معاشی اعتبار سے دیگر معاملات میں انسان بالکل تباہ حالی کا شکار ہوتا ہے. تو انسان کو امن ملا ہوا ہو بدن اس کا عافیت والا ہو اس کے پاس اس دن کا روزینہ موجود ہو اور ساتھ میں بال بچے بھی ہوں ماشاءاللہ گھر کے رونق ہو اور ساتھ میں گھر کے لیے اپنا سر چھپانے کے لیے گھر کی چھت بھی دستیاب ہو کتنے بیچارے بے سر و سامان لوگ ہیں جو فٹ پاتھوں پر راتیں گزارتے ہیں. تو انسان کو سر چھپانے کے لیے ٹھکانہ ملا ہوا ہو تو فرمایا بھائی تو بادشاہ ہے. حالت ہماری یہ ہے کہ بسا اوقات ہمارے لیے روزینہ ہے سب کچھ ہے لیکن ہم نے ایک ہدف بنا لیا کمائی ہماری اچھی ہے مہینے پر ہم 50-60 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ اپنے کماتے ہیں لیکن ہدف ہم نے اپنا اونچا رکھا ہوا ہے کہ ہمیں تو اتنا کمانا ہے. اس کے باوجود پھر شکوہ زبان پر ہوتا ہے کہ یار مشکل حالات ہیں سخت حالات ہیں مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں فلاں دماغ. اس نعمت پر بھی جو موجودہ نعمت تھی اس پر انسان شکر گزاری سے محروم ہو جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر حال میں الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے جس حال میں رکھا یا اللہ تیرا شکر ہے. ہاتھ پاؤں نہ آنکھیں ہر چیز کٹی ہوئی تھی آنکھوں سے معذور نابینا ہاتھ کٹے ہوئے ٹانگیں کٹی ہوئی مفلوج اور معذور بالکل اندھا اپاہج اور زبان پر الحمدللہ. وقت کے پیغمبر پاس سے گزرے لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے کہ اندھا بھی ہے لنگڑا لولا بھی ہے لنجا بھی ہے اور کہتے ہیں الحمدللہ. کچھ لوگ وہاں جھمگٹا لگائے کھڑے تبصرہ کر رہے تھے کس بات پر یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے. تو پیغمبر کا گزر جب ہوا فرمایا کہ کیوں یہاں جمع کھڑے ہو, کہا کہ سب کچھ گیا ہوا ہے, بالکل دنیا مافیا کی ہر چیز سے لٹا پٹا ہے, اور کہہ رہا ہے الحمدللہ. آپ پوچھیں کس بات پر یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. فرمایا کہہ رہے بھائی کس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو, نہ تیری آنکھیں ہیں نہ تیرے پاؤں ہیں نہ تیرے ہاتھ ہیں. کہا کہ اللہ پاک نے مجھے ایمان کی دولت نصیب فرما رکھی ہے, اس پر شکر ادا کرتا ہوں. سب کچھ چلا گیا, کچھ فکر کی بات نہیں, ایمان تو میرے دل میں محفوظ ہے. ایمان اللہ پاک نے دیا ہوا ہے, آزادی دی ہوئی ہے, بے شمار عافیت کے معاملات دیے ہوئے ہیں. تو انسان نے بسا اوقات اپنے لیے جو زندگی کا انتظام اللہ پاک نے فرمایا ہے اس سے بڑھ کر چونکہ اس نے ٹھان رکھی ہے, سوچ رکھی ہے, اس لحاظ سے وہ پریشان رہتا ہے کہ میں تو مشکل حالات میں گھرا ہوا ہوں, رکاوٹیں ہیں, بندشیں ہیں, کسی نے کچھ کرا رکھا ہے, فلاں ہیں اور دماغ ہے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے تجویز ایک ہے تفویض. تجویز یہ کہ انسان خود اپنے لیے مستقبل کے فیصلے کر کے منتخب کر لے کہ مجھے یہ کچھ ملنا چاہیے, مجھے یہ عہدہ, یہ منصب, یہ رتبہ, یہ مقام, یہ تنخواہ, میرے مال و دولت, میرا اسٹیٹس اتنا میرے لیے ہونا چاہیے. یہ خود اپنی تقدیر کے فیصلے خود کر لے, یہ ہے تجویز, خود اس نے منتخب کر لیا کہ اتنا اتنا میرے لیے ہو. اور ایک ہے تفویض, اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا. فرمایا کہ بندہ اس کی شان بندگی یہ ہے, بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے رکھے. بیٹا ہے, باپ کے اوپر اگر وہ دھونس جما کر شروع ہو جائے کہ ابا خرچی اتنی لوں گا اور یہ یہ اختیارات, یہ یہ کام, یہ یہ, تو باپ بولے گا بیٹا بیٹا بن کے رہو, ہمارے باپ نہ بنو. تو بچہ جب چھوٹا ہو اور چھوٹا بن کر رہے اچھا لگتا ہے. فرمایا کہ بندے کا کام یہ کہ اپنے تمام تر محنت, بھاگ دوڑ, مجاہدہ, مشقت اور اپنے اسباب کو اختیار کرے, لیکن اللہ تعالیٰ کے حوالے رکھے. یا اللہ آپ کے حوالے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے آئے اس پر راضی برضا رہے. اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا وہ تھوڑے پر بھی خوش دکھائی دیتا ہے. میں نے عرض کیا تھا حج کا موقع تھا, ہمارے بڑے بھائی کے جو داماد ہیں بلال بھائی, حج کے لیے سفر پر اپنے ساتھ اپنے ڈرائیور کو لے جا رہے تھے, اور جاتے جاتے جب تیاریاں مکمل تھیں تو کہا عمران سوٹ کیس ذرا بڑا لے لینا. کیوں بھائی؟ کہا کہ وہاں سے چیزیں لاؤ گے نا, کام آئے گا واپسی میں. تو فرمایا وہ بتانے لگے بلال بھائی ہمارے, کہنے لگے وہ دو لمحے کے لیے ایک دم سے اپنے خیالات میں ڈوب گیا. ایک دم سے انسان اپنی سوچوں میں کھو جاتا ہے نا, تھوڑا سا ایسے ایک دم سے وہ خاموش ہوا, سوچوں میں کھو گیا. ایک دم سے کہا کہ وہ بلال بھائی سب کچھ تو ہے, کیا لاؤں گا. دو لمحے اس نے اپنی زندگی کا جائزہ لیا کہ اپنے گھر باہر کا, بال بچوں کا, اپنی ضروریات کا, اور ایک جملہ کہا, کہا سب کچھ تو ہے کیا لاؤں گا. تو ایک انسان ہے جو اپنا ڈرائیوری کر کے اپنی تنخواہ کما کے اپنے بال بچوں کے اندر اسی مست و مگن زندگی بسر کر رہا ہے کہ وہ مکہ مدینہ سے جب اس نے سنا کہ حج میں جا رہے ہو, اور اخراجات ماشاء اللہ ہمارے بلال بھائی نے برداشت کیے تھے کہ اللہ پاک نے اس کو حج نصیب فرمایا, وہاں بھی خدمت کی ضرورت تھی تو انہوں نے ساتھ میں مختلف افراد جاتے ہیں تو اس کو بھی ساتھ لیا کہ چلو حج پہ بھی چلنا, وہاں کام کاج میں بھی کام آؤ گے. مفت میں اللہ پاک حج کرا رہے ہیں, لیکن بندہ ایسا کفایت شعار ہے اور اللہ کی ہر دی ہوئی نعمت پر ایسا راضی ہے, کہا کہ سب کچھ تو ہے کیا لاؤں گا. ایک انسان وہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے, اسٹیٹس ہی نہیں بنا ابھی تک میرا. ہائے ہائے, ہرس و حمیز کے اندر بسا اوقات وہ آگے سے آگے بڑھتا ہے. جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں, جو رزق اللہ پاک نے دیا ہوا, بسا اوقات پوری پوری زندگی اس پر بھی شکر کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. یہ چیز انسان سامنے رکھے کہ صبح نصیب ہو, امن کے اندر بدن میں عافیت ہو, اس دن کا روزینہ اس کو دستیاب ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جملہ فرمایا, فکانما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا, پوری دنیا سمیٹ کے گویا کہ لا کے اس کو دے دی گئی. روٹی, کپڑا, مکان جو ایک نعرہ لگتا ہے, تو یہی تو انسان کی ضرورت ہے زندگی کی. لباس, تن ڈھکنے کے لیے لباس موجود ہو, سر چھپانے کے لیے گھر موجود ہو, اور بھوک مٹانے کے لیے کھانا, پیاس بجھانے کے لیے پانی دستیاب ہو. صحت ملی ہوئی ہے, آزادی ملی ہوئی ہے, امن ملا ہوا ہے, عافیت ملی ہوئی ہے, اور ایک اسلامی معاشرہ ملا ہوا ہے, ہر طرف مومن مسلمان ملے ہوئے ہیں. اس چیز کو بھی انسان سوچ لے نا, اس نابینا ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے انسان سے زیادہ شکر گزار بن جائے گا. ایمان ملا ہوا ہے, وطن ملا ہوا ہے, ہر نعمت ملی ہوئی ہے, تو الحمدللہ کے انسان کلمات. حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی عروہ بن زبیر سفر پر گئے تھے, ان کا گہرا دوست تھا, خلیفہ بنا تھا, مبارکباد دینے کے لیے سفر کیا. سفر کے دوران جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا وہاں پہنچنے میں راستے میں کوئی ایسی چوٹ لگی جس کا چوٹ کا زہر پھیلتا رہا ٹانگ کے اندر. وہاں جب پہنچ گئے تو اطبا کو جب دکھایا دوران سفر, جس طرح انسان کو کبھی کیل لگ جاتی ہے, کانٹا لگ جاتا ہے, کانچ لگ جاتا ہے, کہ خدا چوٹ لگ جاتی ہے, تو سفر کے دوران اپنے اس دوست کو خلیفہ بننے کی مبارک دینے کے لیے چلے تھے مدینہ منورہ سے شام. اور وہاں پہنچتے پہنچتے کوئی سفر میں راستے میں کوئی چوٹ لگی تھی, ٹانگ میں زہر پھیل گیا, اور وہاں جب پہنچے تو زہر بڑھ رہا تھا. تو خلیفہ وقت جو ان کا دوست تھا اس نے بڑی آوبھگت کی اور خوشی کا اظہار کیا, اتنی دور سے تو مجھے مبارکباد دینے کے لیے چلے آئے, راستے میں چوٹ بھی لگی, ٹانگ میں زخم بھی آیا, زخم میں زہر پھیل رہا ہے. اطباء کو بلایا, ماہرین کو دکھایا, انہوں نے کہا کہ یہ زہر تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے, جلد از جلد اس ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا, اگر یہ ٹانگ نہ کاٹی جائے تو زہر جسم میں سرایت کر جائے گا, جان کے خطرے پڑیں گے. مشورہ ہوا اور اطباء نے کہا کہ بے ہوش کرنا ہوگا. کہا کہ نہیں, بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں, اس میں نماز شروع کروں گا, میری نماز کے دوران اطباء کو جو کاروائی کرنی ہے کر لیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. آپ کا وہ پاؤں کا جتنا بھی حصہ تھا, قدم تھا یا انگوٹھا تھا یا قدم تھا یا جتنے بھی حصہ تھا, بہرحال وہ نماز شروع کی اس دوران اطباء نے کاٹا اور چوں تک اف تک بھی نہ کی. لیکن ظاہر ہے کہ ایک انسان صحیح سالم چل کر آیا اور ٹانگ سے یا پاؤں سے یا قدم سے محروم ہو گیا, حسرت تو آتی. تو جب وہ کاروائی ہو گئی, اس کاروائی کے بعد کہا کہ وہ میرا پاؤں لاؤ, کدھر ہے؟ اس پاؤں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کبھی نہیں چلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب سے ایمان لایا ہوں اپنی بائیں طرف والے فرشتے کو کبھی زحمت نہیں دی کہ وہ کچھ لکھے. ایسے پاکیزہ شب و روز ہیں کہ یہ بیٹھا ہوا ہے ٹھاٹ سے, چھٹی ہی چھٹی ہے, کبھی نوبت ہی نہیں آئی, موقع ہی نہیں ملا. کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے, یہ اتنی کوئی آسان بات نہیں ہے. عشرہ مبشرہ شخصیات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, خلفائے راشدین ہیں. پہلو میں مصطفیٰ کے بنا آپ کا مزار, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. قیامت تک کے لیے رحمتوں کے نزول کے گہوارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سیکورٹی گارڈ آپ کے ساتھ موجود ہیں. فرمایا کہ قیامت میں ہم آئیں گے, ایک ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ تھا, ایک ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا, اور آپ جب آئے بیچ میں آپ تھے, اور جب تشریف لائے تو فرمایا کہ آخرت میں بھی ہم اسی طرح آئیں گے. تو یار غار ہیں, اور ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جس طرح فرمایا کہ میں نے جب سے ایمان قبول کیا اس کے بعد سے اس گناہ لکھنے والے فرشتے کو آج تک زحمت ہی نہیں دی کہ کبھی وہ قلم دوات استعمال کرے, میرے گناہ لکھے, نوبت ہی نہیں دی, موقع نہیں دیا. تو انہوں نے بھی اپنے قدم کو اٹھایا, فرمایا کہ شکر ہے اس اللہ کا کہ یہ قدم کبھی اللہ کی نافرمانی میں نہیں چلا. تو وہاں پر جب وہ پاؤں کٹ گیا, اسی دربار کے اندر ایک شخص ایسا بھی آیا ہوا تھا جس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی. تو خلیفہ وقت نے اس سے پوچھا کہ بھائی تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے, تیری آنکھوں پہ پٹی ہے؟ تو اس نے قصہ سنایا, کہا کہ میں چلا تھا گھر بار کاروبار مال و اسباب والا, میرے ساتھ مال مویشی بھیڑ بکریاں اونٹ وغیرہ مال و اسباب بھی بے شمار تھے, بیوی بچوں والا, اور اونٹوں کے اوپر میرا قافلہ رواں ہو کے ایک جگہ سے دوسری جگہ میں نقل مکانی کر رہا تھا, سارا ساز و سامان لے کر. دوران سفر جس طرح انسان چلتا ہے, پہاڑی راستے ہیں, کچھ گھاٹیاں ہیں, کچھ وادیاں ہیں, تو وادی سے گزر رہے تھے ہم لوگ, اطراف میں پہاڑ تھے, اور کہیں بارش ہو گئی, اور بارش کا وہ سیلابی ریلا ایسا آیا کہ میرا سارا ساز و سامان, میری سواریاں, میرا مال و متا, میرے بیوی بچے سب جاتے رہے, اس پانی میں بہہ گئے. اللہ پناہ میں رکھے, یہ جو سیلابی علاقے ہوتے ہیں, ہمارا بھی گزر ہوا, ایک دفعہ گئے تھے تفریح کے لیے, رات وہاں گزاری, تو وہ جگہ بڑی اچھی تھی, خوبصورت پہاڑی سے علاقہ ہے, خوبصورت ہے, وہاں سکون ہے پرسو, لیکن وہاں بتایا کہ اس قدر خطرناک جگہ ہے یہ جہاں ہم نے ابھی قیام کیا. تو بظاہر ہلکے سے وہاں نہر جیسا پانی چل رہا تھا, کہہ رہے تھے جب اوپر کے علاقوں پہ بارشیں ہوتی ہیں, بارش وہاں پر ہوئی ہے خاموشی کے ساتھ, وہ سارا بارش کا پانی جمع ہو کر وہ سیلابی ریلا بن کر یک لخت ایسا آتا ہے کہ بہاتا ہوا جاتا ہے. تو ہے وہ جگہ مختص ہے جہاں سے بارش کا وہ سیلابی ریلا گزرتا ہے, لیکن انجان آدمی جس کو پتا نہ ہو, وہاں بے خبری میں اگر موجود ہو, پیچھے سے بارشیں ہو چکی, اطلاع نہ ہو, اور وہاں سے بارش کا پانی آئے, وہ سب کچھ بہاتا ہوا لے جاتا ہے. اسی قسم کا کوئی وہ برسات کا کوئی سیلابی علاقہ ہوگا کہ جہاں پر بارشوں کی وجہ سے وہ سیلاب آیا, سب کو بہا کر لے گیا. کہنے لگا کہ میری بیوی, میرے بچے, میرا مال و متا, میرا ساز و سامان, سب کچھ میں اجڑتا ہوا دیکھ رہا تھا, بہہ رہا تھا, کچھ بہہ گئے, کچھ بچ گئے. میرا چھوٹا سا ایک معصوم بچہ تھا, وہ کہیں کنارے پہ کھڑا رہ گیا. میں بھاگا دوڑا اس کی طرف کہ سب کچھ تو بہہ گیا, بچہ میرا بچ گیا, اس کو اٹھا لوں. اس کی طرف جب میں لپکا تو وہاں سے مجھ سے پہلے بھیڑیا آیا, وہ مجھ سے پہلے بھیڑیا میرے سامنے, اس کو چکر لے کے یہ جا اور وہ جا, وہ بچہ بھی میرا گیا, ایک اونٹ میرا کھڑا رہ گیا تھا. میں نے کہا چلو, اور تو سب کچھ چلا گیا لیکن اونٹ تو باقی ہے سواری کا, اسی کو پکڑ لوں. میں دوڑا اپنے اونٹ کی طرف, گویا کہ ایک تباہی تھی, ایک قیامت تھی, علمان الحفیظ. کہا کہ میں اس کی طرف جب دوڑا, اونٹ کے قریب پہنچا, میرا اونٹ تھا, لیکن اس خطرناک انداز سے اس نے لات میرے منہ پہ کھینچ کے ماری, میری بینائی جاتی رہی. اونٹ نے لات ماری, منہ پہ جب لگی بینائی چلی گئی. اب مجھے نہیں معلوم کہ میرا اونٹ کہاں ہے اور میں کہاں ہوں. کس طرح در بدر وہ ٹھوکرے کھاتا ہوا کہاں سے ہوتا ہوا تھا, کس طرح پھر یہ خلیفہ کے دربار میں پہنچا کہ آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی. تو خلیفہ نے حضرت عروہ ابن زبیر سے کہا, دیکھتے ہو عروہ قصہ سنا, دیکھو آپ اب بھی لاکھ درجے افضل اور غنیمت اور بہتر ہو, کہ دیکھو اللہ پاک نے جو اس کا امتحان لیا اس سے تو پھر بھی آپ کم درجے کے, خالی آپ کو تو پاؤں کٹائے اس کا, دیکھو سب کچھ برباد ہو گیا, سب کچھ لٹ گیا, آنکھیں بھی گئیں, بینائی بھی گئی, دنیا بھی اندھیری ہو گئی, مال و اسباب, بیوی بچے سب کچھ چلے گئے, اس کے مقابلے میں آپ تو پھر بھی بڑے خوش نصیب ہو. تو دینی لحاظ سے تو فرمایا ہمیشہ اپنے اوپر والا کو دیکھو تاکہ تم میں بھی جوش اور جذبہ پیدا ہو, دنیاوی لحاظ سے ہمیشہ سے اپنے نیچے کو دیکھو تاکہ شکر کی نعمت پیدا ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, لاکھوں لوگوں سے اچھا رکھا ہے, ان بھکاریوں سے ہمیں بچا کے رکھا, ہمیں بھکاری نہیں بنایا, سارے انسان ہیں, تقسیم ساری اللہ کی ہے. فرمایا جس طرح رزق کے معاملات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے, کس کو کس طرح سے رزق دیں گے, کسی کو بادشاہ بنا کر رزق دیا ہوا ہے, کسی کو وزیر بنا کر, کسی کو سفیر بنا کر, کسی کو کیسے, ہر انسان کے لیے اللہ پاک نے رزق کے معاملات, اسباب و ذریعے خود اللہ نے منتخب فرمایا کس کو کس ذریعے سے رزق ملے گا. یہ بھکاری بھی جو ہمیں بھکاری بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, ان کے نصیب میں اللہ تعالیٰ ہی نے لکھ دیا کہ یہ بھکار, یہ پیشہ ور بنیں گے اور بھکاری بن کر یہ اپنا رزق کمائیں گے. کبھی کسی کو غریبی نظروں سے انسان نہ دیکھے, حالات پلٹتے دیر نہیں لگتی, انقلاب آتے دیر نہیں لگتی, سب فیصلے اللہ کے ہیں. تو شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں گدگر ہونے سے بچا لیا, بھکاری بننے سے بچا لیا, دوسروں کے آگے ذلت و رسوائی کے معاملات برداشت کرنے سے بچا لیا. عزت کی اللہ پاک نے جو روزی دی ہوئی ہے, تھوڑی ہو بابرکت ہو بہت ہے, شکر گزاری کرتا رہے گا اسی میں اللہ میاں برکت بھی دیں گے, ترقی بھی دیں گے, اضافہ بھی فرمائیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے, کہا کہ یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے. فرمایا کہ دم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک, باوضو رہنے کا اہتمام رکھو, اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں وسعت پیدا فرما دیں گے. تو یہ بہت آسان سا نسخہ ہے, اس کو اگر اپنا لیا جائے تو مشکل چیزوں میں تو انسان پڑھ نہیں سکتا, آسان چیز ہی کو اپنا لے. اور ایسا پتھر پر لکیر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کوئی بھی نسخہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سکھایا ہوا اور بتایا ہوا ہوتا ہے. اس پر اگر انسان عمل کر کے دیکھ لے, تجربہ نہ کرے, آزمائے نہیں, امتحان نہ لگے, دیکھتا ہوں کہ صحیح ہے کہ غلط, آزمائش کی اجازت نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کو آزمایا نہیں جاتا, اپنایا جاتا ہے کہ اللہ آپ نے تو بڑا اچھا نسخہ دے دیا. فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. آپ خود بھی نماز کا اہتمام رکھیے, اپنے بال بچوں کو, گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, نماز کا حکم دیجیے اپنے اہل و عیال کو, گھر والوں کو. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اس پر ڈٹے رہیں, جمے رہیں, ثابت قدمی کے ساتھ اس عمل کو اپنا کے رکھیں. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا, ہم آپ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے. نَحْنُ نَرْزُقُكَ, آپ اس عمل کو اپنا کر دیکھیں. نحن نرزقک, ہم آپ کو رزق عطا فرمائیں گے. عبادات کے جو نقد ثمرات ہیں اس میں رزق کی فراوانی, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے. بندے کا اللہ سے معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ سے بندہ جس طرح اس کی ذات مانگتا ہے, اس کی محبت مانگتا ہے, اس کا پیار مانگتا ہے, رزق بھی اسی کی ذات سے مانگتا ہے. اسی اللہ نے فرمایا عبادت کرو, یا اللہ میں آپ کی عبادت کر رہا ہوں, آپ نے وعدہ فرمایا مجھے رزق بھی دے دیجیے. رزق کے لالچ میں بھی عبادت کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. جنت اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم و شان مقام بنایا ہے, لیکن وہ مقام اللہ تعالیٰ کی رضا کی جگہ ہے. تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا مانگی جائے یا براہ راست انسان جنت کا سوال کرے, کوئی حرج کی بات نہیں. تو جنت کا سوال کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی رضا مندی کا مقام مانگنا ہے کہ اللہ مجھے وہ اعمال دیجئے, وہ زندگی دیجئے جس میں آپ کی رضا مل جائے اور مقام رضا جنت میرا ٹھکانہ بن جائے. اللہ ہی نے فرمایا کہ نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی, بہترین انجام تقوی کا ہے, پرہیزگاری کا ہے. ومن یتق اللہ, جو پرہیزگار بن جائے گا, پرہیزگار کہا جاتا ہے گناہوں سے بچنے والا. داؤد طائی ہمارے ایک بڑے عالم گزرے, فرمایا کہ مولا یراک حیثما امرک ولا یراک حیثما نہاک, تیرا پروردگار ہمیشہ تجھے اس حالت میں دیکھے جس کا اس نے تجھے حکم دیا ہے, کبھی بھی وہ تجھے اس حالت میں نہ دیکھے جس سے اس نے تجھے منع کیا ہے. یہ تقویٰ ہے. گھروں میں, آفسوں میں, کاروباری کارخانوں میں, فیکٹریوں میں کیمرے لگے ہوتے ہیں, اور انسان جو ذمہ دار ہے اپنے موبائل میں بھی مساوقات وہ کیمرہ آن رکھتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اپنی مسجد میں بھی کیمرے لگے ہیں, 16 کیمرے ہر طرف کے زاویے سے. تو میں بھی حرمین شریفین میں جب بہت زیادہ فرصت ہوتی تھی اپنا کیمرہ آن کر لیا اور مسجد کا دیدار کر رہا ہوں, نمازی آ رہے ہیں, اپنے محبت والے جو جو بھی کیمرے کے سامنے, نظر آتے تھے ان کے دعائیں کرتا تھا. عید کے موقع پر بھی, کیونکہ وہاں دو گھنٹے کا فاصلہ ہے نا مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ, دو گھنٹے پیچھے اور یہ دو گھنٹے آگے, تو یہاں عید کی میل ملاقات چل رہی تھی, سامنے والا کیمرہ سارا دکھا رہا تھا, تو یہ کیمرے انسان کی نظر بن جاتے ہیں, انسان کی آنکھ بن جاتے ہیں. اسی طریقے سے جہاں انسان نے کوئی کیمرہ لگایا ہوا ہو اور وہاں پر اپنے ملازمین کو, اپنے گھر والوں کو, ماتحت کو چھوڑا ہوا ہو اور پتہ ہے ان کو, اور پھر اس میں کیمرے میں وہ دیکھ رہا تھا اور اس میں دیکھا کہ اپنے ہی ملازم اپنے ہی گھر میں, اپنے ہی آفس میں, اپنے ہی کارخانے میں چوری کر رہا ہے, کس قدر انسان کو غصہ آتا ہے, اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ تو علیم اور خبیر ہے, وہ معاکم اینما کنتم, ہر جگہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. تو تقوی اور پرہیزگاری ہے کہ مولا یراک حیثما امرک, اللہ کی نگاہ رحمت ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہے, کیمرے کی آنکھ نہیں, اللہ تعالیٰ براہ راست ہم اس کی ذات کے سامنے ہیں, اس کے ساتھ ہیں, اس کے سامنے. وہ معاکم اینما کنتم, اللہ کے ساتھ جب ہم موجود ہیں, اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں, اس وقت فرمایا کہ مولا یراک حیثما امرک, اللہ تعالیٰ تجھے ہمیشہ اس حالت میں دیکھے جس کا اس نے تجھے حکم دیا. ولا یراک حیثما نہاک, کبھی بھی وہ تجھے اس حالت میں نہ دیکھے جس سے اس نے تجھے منع کیا. یہ ہے تقوی. ومن یتق اللہ, جو پرہیزگاری اختیار کرے گا, تقوی اختیار کرے گا, اللہ تعالیٰ کی مان کر چلے گا اور اس کی ناراضگی سے بچے گا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے پانچ چھ وعدے تو نقد اتار دیے. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ ہموار فرما دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے اس کو رزق فراہم فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوگا. ابھی ہم لوگ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے عمرے کے سفر پڑتے ہیں, وہاں بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں, ہمارے ساتھیوں کے ساتھ بھی ہوتا رہے لطیفے کہ یار میں نے یہ سوچا تھا اور یہ ہو گیا, یار عقل دنگ رہ گئی. وہاں چونکہ انسان میں کوئی مصفہ مجلہ اور مبرہ منزہ ہو جاتا ہے, پاک و صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے, تو یہاں کی دلدل ہوتی ہے نا, کالک ہوتی ہے, وہاں جا کے دھل جاتا ہے. عمرہ کیا, طواف کیا, توبہ استغفار کی, نمازیں پڑھی, اب ایک ایک نیکی ایک ایک لاکھ کیے, رمضان کا روزہ نصیب ہو گیا, ایک لاکھ روزوں کا ثواب مل گیا, تراوی مل گئی ایک لاکھ تراوی, اور شب قدر مل گئی تو ایک لاکھ کے برابر, ہر نیکی لاکھ لاکھ والی. تو ہائی فائی انسان کا ایمانی عروج اپنے بالکل انتہاؤں پر ہوتا ہے, تو گناہوں سے بھی بچ کر چل رہا ہوتا ہے انسان, وہاں گناہ کے انتخیالات تصورات چیزیں نہیں ہوتی. تو وہاں یہ چیز بہت نظر آتی ہے کہ تقوی کا پیکر بنا ہوا ہے, عبادت میں لگا ہوا ہے, چلنا پھرنا بھاگنا دوڑنا بس اللہ کے گھر سے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے وابستہ ہے. اس کا بھاگنا دوڑنا بس اللہ کے گھر گیا آیا, گھر گیا اور آیا, سارا چل چل کے چل چل کے چل چل کے انسان کا وزن کم ہو جاتا. تو میں نے بھی آ کے وزن کیا تو ماشاءاللہ کئی کلو وزن گھل چکا تھا, رمضان بھی گزرے ساتھ میں وہاں کا سفر بھی گزرا, تو فرق پڑا ماشاءاللہ. تو چلنا گھلنا اپنے آپ کو پگھلانا, یہ ساری محنتیں محبتیں, چونکہ وہاں پر انسان منزہ اور مبرہ صاف شفاف ہو جاتا ہے, تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان سوچتا ہے اور سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے. ہمارے ساتھی بھی بہت بتاتے تھے کہ یار میں نے یہ سوچا تھا اور یہ ہو گیا, یار اللہ میاں کی شان کریمی پہ عقل حیران ہوتی ہے. تو اسی دنیا میں رہتے ہوئے انسان جب پاک و صاف ہو جاتا ہے تو اس کی سوچ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں, عطا فرماتے ہیں. تو یہاں اللہ پاک نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا, ومن یتق اللہ, جو پرہیزگاری اختیار کر لے گا, یجعل له مخرجا, اللہ تعالیٰ مشکلات غموم هموم فکر فکران ٹینشن ہے سب چیزوں سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. انہی حالات کے اندر بے شمار مخلوقیں بڑی مست و مگن جی رہی ہے, لاپرواہ نہیں, بے حس نہیں, رجوع اللہ کیا ہوا, یا اللہ قوم کی حالت زار پر ہے مکرم فرما. انفرادی اور اجتماعی دعاؤں میں رو رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, اپنے ملک و ملت کے لیے مانگ رہے ہیں, سلامتی کی دعائیں کر رہے ہیں, یا اللہ خطرات سے بچا, تباہی سے بچا, نقصانات سے بچا, آپس کی افراتفری سے, جنگ و جدال, قتل و قتال سے بچا. یہ ہمارا ایمانی فریضہ بنتا ہے. حب الوطن من الایمان, اپنے وطن سے محبت یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. وطن کی امن اور سلامتی کتنا بڑا ایک تحفہ اور نعمت ہے. مکہ مکرمہ آپ کا آبائی علاقہ ہے اور آپ کے جد امجد کی دعاؤں کا نتیجہ بن کر آپ ثمرہ بن کر ظاہر ہوئے ہیں, لیکن وہی آپ کا مادر ہے, وہ جو اپنا وہ آپ کا وطن عزیز ہے اور مکہ مکرمہ آپ کا شہر ہے, وہاں کے باشندے آپ کو اس قدر دشمن بن چکے کہ اپنے ہی وطن میں آپ کے لیے رہنا دوبھر کر دیا. اللہ کا حکم اتر رہا ہے رات دن صبح شام, وہی کے نزول ہو رہے ہیں, کعبہ مشرفہ ہے, لیکن وہاں جب حالات ایسے ہیں کہ جو ناسازگار ہیں, پل پل پر آزمائشیں, تکلیفیں, مصیبتیں, مشقتیں اور جینا دوبھر کیا ہوا ہے, تو اللہ پاک نے پھر مدینہ طیبہ کا پر امن خطہ عطا فرمایا. تو پر امن خطے کا مل جانا بہت بڑی عظیم الشان نعمت ہے. الذی اطعم من جوع وآمن من خوف, اللہ پاک جس نے بھوک سے بچایا اور خوف سے امن عطا فرمایا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. سورہ قریش میں اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا, امن کا مل جانا, عافیت کا مل جانا. تو فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ مشکل حالات میں بھی, سخت حالات میں بھی اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وہاں ہم تلاش کرتے رہے, سکری کھجور پسند بھی ہمارے پاس دوست ہیں, ان کو بھی پسند, میں خاص طور پہ لے کر آتا ہوں. اس دفعہ تلاش کی رمضان میں, حرم میں بے تحاشا سکری کھجور تقسیم ہوتی ہے ہر رمضان. تو جب ہم نے عید کے بعد کھجوریں خریدی مدینہ منورہ سے, تو وہ دکاندار جس دکان میں پوچھے سکری کھجور نہیں ہے, سکری نہیں ہے, کہا کہ وہ رمضان کے سیزن میں اس قدر اس کی مانگ ہوتی ہے کہ اس وقت اس کا ذخیرہ ختم ہے. تو دل میں ایک حسرت تھی کہ کاش سکری بھی مل جاتی تو اپنے لیے آتا, اپنے لیے بھی, دوستوں کے لیے خاص, لیکن نہ مل سکی. اسی حسرت کے ساتھ واپس آ گیا, یہاں آیا. کچھ ہی دن گزرے تھے تازہ دم, اللہ پاک نے ہمارے ایک شاگرد کا ماشاء اللہ یہاں امامت و خطابت کا انتظام کروایا, نئے ناظم آباد میں, ماشاء اللہ میں تقرر ہوا تو یہاں مجھ سے ملنے کے لیے آیا, اور میں اس میں ذریعہ اور وسیلہ بنا. تو استاد محترم کے صاحبزادے ہیں وہ, تو میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے, تو اتنا بڑا ساتھ میں شاپر ہے, شاپر میں اتنا بڑا ڈبا ہے. کہا استاد جی مٹھائی تو آپ کھاتے رہتے ہیں, یہ تازہ تھا مدینہ منورہ سے کھجوریں آئی تھیں, میں نے کہا اس دفعہ آپ کے لیے کھجور لے چلوں. جب کھول کے دیکھا سکری, اتنا بڑا تازہ دم ماشاء اللہ پورا اللہ پاک نے بھیج دیا. کہ جو انسان کے گمان میں نہیں, یہ ہوتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وہاں سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما دیں گے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہ ہو. یہ ہر بندے کے ساتھ اللہ کا معاملہ ایسا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ اللہ کا خاص ہے کوئی عام ہے, ہر بندے کے ساتھ. بس بندہ اللہ تعالیٰ سے دوستی لگا لے اور اپنے ناز و انداز کے رشتے اسے جوڑ لے. مان ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے مان, اللہ تعالیٰ سے ناز کے انداز میں مانگے کہ اللہ میں تیرا ہی ہوں, تو میرا ہی ہے, تیرے سوا میں کہاں جاؤں گا. مجھے یاد آتا ہے آج تک وہ شاگرد جو ہمارا تھوڑا سا زیر نگرانی تھا اور زیر کفالت تھا, تو کبھی کبھی تھا بڑا ہسمکھ, پڑھ لے کے عالم فاضل بن گیا ماشاءاللہ اپنے گاؤں میں چترال کا تھا. تو کبھی کبھی اس کو خرچی چاہیے ہوتی تھی نا, تو بڑی بے تکلفی سے میں کلاس سے پکڑ کے نکلتا, پڑھا کے نکلتا تو ساتھ ساتھ ہو رہتا ہنستا ہوا. میں سمجھ جاتا آج کچھ نہ کچھ دال میں کال ہے. تو پھر وہ بہانے سے کہتا استاد جی جائیں گے, جانا ہے نا, کرایہ ہے ہی نہیں, کچھ خرچی ورچی چاہیے, کچھ جیب خرچہ پانی چاہیے. تو بڑے پیارے انداز سے, اس کے خاص انداز تھا, ناز کا انداز, پیار کا انداز, تو مجھے اس پہ پیار آتا تھا. پھر میرے جتنا ہوتا تھا اس کے حساب کتاب سے خرچی ورچی دیا کرتا تھا. تو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قدر تعلق صاف شفاف کر لے تقوی اور پرہیزگاری کا, کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے گا یجعل لہ مخرجا. انہی مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کشادگیوں کے راستے نکالیں گے. صحابہ اکرام کے دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے حالات کتنے سخت تھے, لیکن تقوی اور پرہیزگاری کے پیکر تھے. اللہ پاک نے کس طرح سے فتوحات کے راستے کھولے, مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ, مدینہ طیبہ سے پھر اسلام کا فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور افراد بڑھتے گئے, یہاں تک کہ آخر میں جب آپ کے اوپر آخری سورت کا نزول ہوا, اذا جاء نصر اللہ والفتح, اللہ کی مدد اور نصرت جب آ جائے گی نا, ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج دین کے اندر داخل ہوں گے. تو یہ ساری مشکل حالات سے دنیاوی اعتبار سے جو لوگ منہ نہیں لگاتے تھے, آج وہ غلام بنے ہوئے ہیں, زیر نگی بنے ہوئے ہیں انہی صحابہ کے. اور اللہ پاک نے پھر صحابہ اکرام کے قدموں میں لا کر اسی دنیا کا مال و اسباب بھی ڈالا ہے, روم اور فارس فتح کرائے ہیں, اور پھر دیکھتے دیکھتے اسلام نے پوری دنیا کے اوپر تسلط حاصل کیا ہے. انسان جب اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتا ہے, انفرادی زندگی ہو اجتماعی زندگی ہو, وسعتیں بھی آتی ہیں, برکتیں بھی آتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں, تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اسی طرح فرمایا کہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو بھی تقوی اختیار کرتا اللہ تعالیٰ معاملات کو, مشکلات کو آسان بنا دیتا ہے. يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اللہ تعالیٰ معاملات کو آسان بنا دیتا ہے, کاروباری معاملات ہوں, ازدواجی معاملات ہوں, گھریلو معاملات ہوں, دیگر کوئی بھی الجھنیں پیچیدگیاں مشقتیں نا, اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. ایک اور انعام فرمایا کہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ گناہوں کا کفارہ کر دیں گے. مٹا دو بھائی, اس گناہ کو مٹا دو, اس خطا کو مٹا دو, یہ نیکی کر لی, چلو. ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں بدی اور برائیوں کو بہا کر لے جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود ہی بندے کے لیے دھلائی صفائی کا بھی انتظام. تو تقوی اختیار کرنے والے کے لیے یکفر عنہ سیئات, اس کی سیئات جو خطائیں برائیاں ہیں ان کو دھو دھلا کر اللہ تعالیٰ خود ہی صفائی کا معاملہ کر دیتے. ویعظم لہ اجرا, اور اس کی محنت کے اوپر جو اللہ پاک اجر عطا فرماتے ہیں, بڑا عطا فرماتے ہیں, نپت اللہ گنا چنا نہیں. وہی عظیم لہو اجرا, بابرکت زندگی ہو جاتی ہے, اس کے کلام میں، اس کی زندگی میں، اس کے اعمال میں، اس کے مال و دولت میں، اس کی ہر چیز میں، ہر خوش، ہر خوشی، ہر نعمت اس کو اللہ تعالیٰ دوبالا کر دیتے ہیں. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. ایک اور فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں علم سے آراستہ فرما دیں گے. تو صلہ رحمی انسان اختیار کرے، رزق میں برکتیں ملتی ہیں، عمر دراز ہوتی ہے، خصوصاً ماں باپ کے ساتھ. حسن سلوک کرنے والا اپنے لیے زندگی بڑی پرسکون بنا لیتا ہے اور اپنے لیے عمر درازی کے معاملات کرا لیتا ہے. خدا نخواستہ ماں باپ دونوں یا ایک چلے گئے ہوں، ان کے لیے کثرت سے دعائیں مغفرت کرنے والا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنے والا. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا یاسین صاحب، آخر وقت چل رہا تھا، فرمایا کہ مولوی شفیع، تم مولوی لوگ ہمارے جانے کے بعد اتنا تو تم پر مجھے یقین ہے، اندازہ ہے کہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ پڑھا کر ایصال ثواب کر دیا کرو گے، مولوی لوگ اتنا تو کر لیتے ہیں. لیکن نصیحت جو فرمائی، فرمایا کہ کبھی ایسا بھی کر لیا کرنا کہ اپنا کوئی جوڑا بناؤ تو ہمارے لیے بھی جوڑا بنا کر کسی ضرورت مند کو دے دینا، کبھی خود اچھا کھاؤ تو کسی غریب ضرورت مند کو اچھا کھلا کر ہماری طرف سے بھی صدقہ کر دینا. نیکیوں کی مختلف چیزیں بتا دی، کیونکہ زبانی دعا کرنا تو آسان ہے، ایصال ثواب کرنا بھی آسان ہے، لیکن مرحومین کی طرف سے ایصال ثواب کے اندر جو نعمت انسان جس زاویے سے دیتا ہے دنیا میں، اسی کے بقدر آخرت میں ان کو انعام ملتے ہیں. اولاد نے کسی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے کوئی جوڑا بنا کر دے دیا، اللہ تعالیٰ جنت کا لباس ان کو وہاں عطا فرماتے ہیں کہ تمہاری اولاد کی طرف سے تحفہ آیا ہے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ، اللہ پاک ان کی اور ہماری والدہ ماجدہ کی خبروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ پاک نے اتنا نوازا تھا، آخر رات تک بھی، ابا جی مجھے اپنی گاڑی تھی، گاڑی کے اندر سی این جی ڈلتی تھی، مہران گاڑی تھی اس وقت، آخر رات تک بھی خرچی دے کر گئے. اور ماشاءاللہ جو میرا تقرر ہوا تھا مدرسے میں پڑھانے کا، تو بڑی قدر فرماتے تھے شروع سے لے کر. شروع میں موٹر سائیکل دلوائی، پھر گنجائش بنی ایف ایکس کار دلوا دی. ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ جس میں اس کو پیٹرول نہ دیتے ہوں، پیٹرول کے پیسے دیتے تھے. پھر مہران گاڑی آئی، اس کے پیسے دیتے تھے. پھر سی این جی کا خرچ ہوا تو سی این جی کے پیسے. تو ہوتے ہوتے آخر میں جس دن گئے تو 300 روپے روزانہ کا ہمارا سی این جی کا خرچی چلتی تھی. اس میں میرا بھلا رہتا تھا، سی این جی بھروا رکھی ہوتی تھی، پیسے روزانہ کا روزانہ آتے ہیں، اپنی جیب خرچ ماشاء اللہ جمع ہوتی رہتی تھی بابرکت. ماشاء اللہ اللہ پاک نے نوازشات کی بارش فرمائی تھی. لیکن قدردان اتنے تھے، جب کبھی جس کسی نے، بہنوں میں سے کسی بہن نے، بھائیوں میں سے کسی بھائی نے ابا کے لیے کوئی خوشبو، کوئی اچھا سا سوٹ، کوئی تحفہ لا کے دیا، بڑی قدر سے لیتے تھے اور بڑی قدر سے اس کو سنبھال کے رکھتے تھے. حتیٰ کہ اپنے چاہنے والے محبت والوں میں سے کوئی لفافہ دیتا تھا تو بڑی قدر سے اس پر لکھ کر رکھتے تھے. بعد وفات جب دراز کھلی تو اس میں طرح طرح کے لفافوں پہ کس کس کے نام لکھے ہوئے، فلاں کی طرف سے ہدیہ، فلاں کی طرف سے ہدیہ. تو یہ قدردانی بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے قدردان ہیں، شکور قدردان ہے، وہ تھوڑی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ بہت قدر سے لیتے ہیں. تو جانے کے بعد تو اور زیادہ حق بن جاتا ہے کہ جانے والے اپنے ماں باپ کے لیے. تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ابا جی کا جملہ ہوتا تھا، کسی چیز کو جب زیادہ اچھے طریقے سے پسند فرماتے فرماتے، بھائی یہ تو بہت بمباٹ ہے، تو بہت بمباٹ ہے. تو چھوٹی موٹی چیزیں جو میں بھی اپنے طور پر جاتا تھا کبھی کہیں شاپنگ کے لیے کہ مزار، کوئی چیز ابا کی پسند میں پتہ ہوتی تھی تو اس حساب سے پتہ ہوتا تھا کہ یہ چیز ابا کو پسند آئے گی، یہ چیز امی کو پسند آئے گی. تو زندگی میں وہ چیزیں لاتے تھے، وہ بڑی قدر سے لیتے تھے. تو دراز میں سے ایک لفافہ بھی نکلا جس میں حضرت مولانا محب اللہ صاحب ہمارے استاد محترم کا دیا ہوا ہدیہ ہوگا، اس میں بڑی قدر سے لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولانا کی طرف سے دیا ہوا ہدیہ کا. یہ قدردانی زندگی میں جو ماں باپ اپنی اولاد کے دیے ہوئے تحفے کی قدر کرتے ہوں، بعد وفات بھی ان کا حق بنتا ہے کہ انسان ان کی طرف سے لباس پوشاک، ان کی طرف سے خوراک، ان کی طرف سے راشن، ان کی طرف سے اور کوئی چیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدہ کا انتقال ہوا، پوچھا گیا رسول اللہ والدہ تو چلی گئی، ان کے لیے نیکی کا کیا کام کرو؟ فرمایا کنواں کھدوا دو اور اپنی والدہ کی طرف سے وقف کر دو. کنواں کھدوائے، اور زمانے میں پانی کی بڑی قدر ہوتی تھی، پانی تو ہر زمانے میں قدر کی چیز ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے تو پھر بھی الحمدللہ ماشاءاللہ گھروں میں پانی موجود ہے نا، لیکن زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. کنویں ہیں تو جو نیا کنواں کھود گیا لوگوں کو بڑی خوشی ہوتی تھی، چلو بھائی ماشاءاللہ پانی کا انتظام ہو گیا، لوگ بڑی قدر سے پانی استعمال کرتے. تو کنواں کھدوایا اور فرما دیا کہ یہ میری والدہ کی طرف سے. تو پانی کا کنواں کھدوانا، کوئی بورنگ ہو رہی ہو، کسی جگہ پر تعمیر ہو رہی ہو، اپنے گئے ہوئے گزرے ہوئے دنیا سے جانے والے والدین، اپنے عزیز اور اقارب، کوئی بھی رشتہ ناتا، کسی سے بھی انسان محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہو تو انسان ان کی طرف سے مختلف نیکیاں کرتا رہے. حضرت مولانا مفتی ضرور علی خان صاحب رحمہ اللہ، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اعلی علیین میں مقام اور ٹھکانے عطا فرمائے، فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ہر چیز میں سے صدقے دیا کرو، راشن میں سے بھی چینی کسی کو دے دی، کبھی آٹا کسی کو دے دیا، کبھی گھی کسی کو دے دیا، اڑوس پڑوس میں بساؤں کہا دیا، پھر ضرورت مند جیسے آتے ہیں، فرمایا کہ ہر چیز میں سے دینے کی عادت ڈالو، جس جنس میں سے دو گے اسی جنس میں برکتیں پاؤ گے۔ موقع ہوتا ہے انسان نے راشن دلوا دیا، راشن کسی کو ضرورت مند کو دلوا دیا، راشن میں ساری چیزیں آ جاتی، دال چاول بھی آ گئے، اس میں گھی اناج بھی آ گیا، اور ضرورت کی کچھ چیزیں، کوئی شربت وربت بھی آ گئے۔ حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ، پوری ایک فہرست ہوتی تھی، لمبی لمبی فہرستیں ہوتی تھیں، امائیں تھیں، مختلف بیوائیں تھیں، خواتین تھیں، ہر مہینے ان کا راشن جاتا تھا مختلف جگہوں سے، ان کے مختلف جگہوں کی جگہ بنی ہوتی تھی، ہر مہینے ان کا راشن تیار ہو کے، اور پھر وہ ذمہ داری ہوتی تھی ہمارے سارے ابا جی کی خدام خاص، راشن تیار ہو گیا، صبح جاتے ہیں، پھر وہاں گاڑی آ رہی ہے، پھر وہ گاڑی کے اندر راشن رکھوایا جا رہا ہے، رکھوانے کے بعد پھر وہاں دن تاریخ مقرر ہوتی تو خواتین آ رہی ہیں، اپنا اپنا راشن لے کے جا رہی ہیں۔ تو جب انسان کو نعمت ملتی ہے تو دعائیں دیے بغیر انسان نہیں رہتا، تو انسان کی زندگی میں ایسے کام کاج ہونے چاہیے کہ جیتے جی لوٹے اور سمیٹے، اور جانے والوں کے لیے پھر انسان اس طرح کے معاملات بھی جاری اور ساری رکھے، یعنی صرف مغفرت کی دعا مانگ دی روکھی سوکھی۔ دنیا میں بھی میں نے دیکھا، میں تو خود اللہ پاک کے فضل و کرم سے اپنے والد ماجد کے مقام پر موجود ہوں، اللہ ہی کا فضل و کرم ہے، اور ہمارے والدین ماجدین کی دعائیں ہیں، ورنہ ہم ماشاءاللہ بھائیوں میں اور بھائی بھی ہیں، لیکن اللہ پاک نے خدمت کے لیے مجھے کان پکڑ کے لگا دیا، یہ زہ نصیب سعادت کی بات ہے۔ ہمارے محبت والوں میں بھی میں دیکھتا ہوں، کچھ محبت والے ہیں، ایک تو چلے گئے دنیا سے، ہر مہینے 1000 روپے وہ میری انہوں نے ہدیہ بانا ہوا تھا، 1000 میری والدہ کو ابا جی کے بعد، تو 2000 ہر مہینے ان کی تنخواہ ہوتی ہوگی، کچھ ہوتا وہ تو لا کے دیتے تھے، آپ کی خرچی ہے، یہ والدہ ماجدہ کو میری طرف سے ہدیہ دینا۔ تو 1000 روپے بظاہر دیکھا جائے کوئی بڑی حیثیت نہیں رکھتے، آج بھی ان کے 1000 روپے مجھے یاد رہتے ہیں، جب دعاؤں کے لیے یہ ہاتھ اٹھاتا ہوں تو یاد آتے ہیں، یا اللہ ہمارے فلاں فلاں فلاں، یا اللہ ان کی مغفرت فرمانا۔ ایک ہمارے محبت والے نمازیاں سے گئے، جانے کے بعد ان کے بیٹے نے اپنے والد کی وصیت و نصیحت بتائی کہ ابا جی نے آپ کے لیے، یعنی میرے لیے، انہوں نے کہا کہ نصیحت کر کے گئے کہ ہر مہینے ان کا کوئی سلسلہ ہوگا مالی معاملات کا کوئی، تو اس میں سے کوئی حصہ انہوں نے بتایا تھا کہ امام صاحب کو ہر مہینے میری طرف سے اتنا ہدیہ دے دیا کرنا۔ لیکن ہر اولاد میں اتنی وفائی نہیں ہوتی ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں، لیکن ان کی اولاد نے چند مہینے تو وہ مجھے ہدیہ کا سلسلہ جاری رکھا، آج بھی اس کے دماغ پر بوجھ ہوتا ہے جب میری کبھی بات ہوتی ہے، ارے یار وہ آپ کو وہ دینا تھا، یہ تھا وہ تھا، لیکن محبتیں مان پڑ جاتی ہیں، یہ میری کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ان کے والد کی نصیحت کی اس نے لاج نہیں رکھی۔ وہ کہیں کے لیے بھی نصیحت کر کے جاتے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ چند مہینے تک تو اس نے نبھایا کہ ابا جی کی طرف سے جو ہدیہ آپ کے لیے تھا مل گیا، بھلے وہ 500 کیوں نہ ہوں، لیکن تحادو تحابو، ہدیے دو محبتیں بڑھتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اپنا تجربہ، آج بھی میرے محبت والے چاہنے والے ایسے ہیں جو ہدیہ دیتے ہیں اور اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب وہ بھلے کبھی 100 روپے دے دیے، بھلے کبھی 500 روپے دے دیے، بھلے 1000 روپے دے دیے، لیکن یہ محبت کا تعلق دنیا کے اندر بھی روکھا سوکھا خالی محبت جتانا، اور ایک محبت انسان اپنی ضروریات کے ساتھ نبھاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا دیا بہت ہے، میں صرف کوئی لالچ کا اظہار نہیں کر رہا، میں ایک حقیقت اور تجربہ بتا رہا ہوں کہ جو ہدیہ دینے والا انسان ہوتا ہے اس سے ایک گہرا تعلق جڑ جاتا ہے، وہ محب بن جاتا ہے، محبوب بن جاتا ہے، محسن بن جاتا ہے، کرم فرما بن جاتا ہے، پھر وہ جب کبھی انسان دعائیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ نے کئی ایک واقعات لکھے ہیں کہ جو اپنے لوگ تھے بڑے بڑے حضرات کے، جن کی زندگیاں علم و عمل کے اندر مصروف تھیں، اور ان کے ساتھ کچھ اہل خیر حضرات تھے، ان حضرات کی کہا کہ رات کی تہجد کی دعاؤں کے اندر وہ لوگ اپنے محبین اور محسنین کرم فرماؤں کے لیے دعائیں کرتے تھے جن سے ان کا بیڑا پار ہو جاتا تھا۔ آج بھی دیکھا جائے تو ہمارے مدارس ہیں، ہماری مساجد ہیں، ان کے نظام چل رہے ہیں، ماشاءاللہ کسی ایک گھر کا خرچہ کوئی آسان نہیں ہے، ماشاءاللہ اپنی مسجد کے اخراجات دیکھے جائیں، لائٹ، بجلی، پنکھے، پانی، یہ وہ، لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، لیکن سب کچھ بڑے آسانی سے چل رہا ہے الحمدللہ۔ اس کے پیچھے اللہ کے خفیہ چھپے ہوئے بندے اور بندیاں ہیں، چپ چاپ وہ اپنا دست تعاون دراز رکھتے ہیں، ماشاءاللہ سسٹم چل رہا ہے۔ مدارس کے پیچھے لاکھوں نہیں کروڑوں کا حساب چلتا ہے، اللہ کے بندے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، جنہوں نے ہمیں نہیں دیکھا، وہ چپ چاپ آ کر پیسے دے کے چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں، بڑے بڑے نظام چل رہے ہیں، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں وارثین انبیاء پیدا ہو رہے ہیں۔ بھلا انسان اپنا کرتا ہے، تو اس لحاظ سے انسان اپنی دعاؤں میں جہاں اپنے جانے والے والدین کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام رکھے، ان کے لیے کم از کم صدقات خیرات کا بھی اہتمام رکھے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے اپنے والد ماجد کی فرمایا کہ وہ نصیحت آج بھی مجھے اسی طرح یاد ہے جیسے ابھی تازہ دم ابا جی مجھ سے کہہ رہے ہوں، کہ مولوی شفیع تو مولوی لوگوں سے یہ تو مجھے امکان ہے کہ پڑھنا پڑھانا تو کر لیا کرو گے, قرآن کریم کی تلاوت کر کے سال ثواب تو کر لیا کرو گے, لیکن تم چونکہ مالی حساب سے انسان کے گزر بسر کم ہوتے ہیں نا, تو فرمایا کہ یہ توقع ذرا کم ہے, تو کبھی ایسا بھی کر لیا کرنا کہ نیا لباس بناؤ تو ہمارے لیے بھی لباس بنا کر بھیج دیا کرنا, اچھا کھاؤ تو اچھا ہمارے لیے بھی بھیج دیا. اس قسم کی ایک نصیحت کر گئے, اصول ایک دے گئے کہ جانے والا پیچھے رہ جانے والوں سے ان چیزوں کا متلاشی ہوتا ہے. تو جس طرح اپنے ماں باپ کی جیتے جی خدمت کرنے سے انسان کو رزق میں وسعت ملتی ہے, چین اور سکون, راحت اور آرام ملتا ہے, عمر دراز ہوتی ہے, تو جانے والے ماں باپ کے لیے بھی انسان کسی بھی انداز سے نیکی کر لے اس کے لیے بھی رزق میں برکتیں ملتی ہیں. تو میں نے کہا کہ صلہ رحمی انسان کی زندگی کا چین اور سکون اور ساتھ میں وسعت رزق اور عمر کی درازی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی. اور نمبر دو فرمایا کہ دم علی الطہارہ, پاکیزگی اختیار کرو, باوضو رہا کرو, یوسع علیک رزقک, تمہارا رزق تم پر کشادہ کر دیا جائے گا. تیسرا نسخہ بھی ہے, ایک صحابی تھے بدحالی کا شکار تھے, غربت و افلاس, فقر و فاقہ کا چہرہ مرجھایا ہوا, بالکل بےچارے بھوک پیاس سے نڈھال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے, فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ قرضے ہیں, مشکلات ہیں, تنگ دستی, حالات سخت ہیں. فرمایا صبح فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ, یہ پڑھا کرو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا. کچھ وقت کے بعد میرے ماشاءاللہ ناز و نعم میں وہ خوب کھلائی پلائی کے آثار ذات پر ظاہر ہو رہے تھے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ اس قدر نعمتوں کی فراوانی ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی. تو وظیفہ اثر رکھتا ہے اور ہر نسخہ اثر رکھتا ہے, بالخصوص وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے جو صادر ہوا ہو. تو یہ بڑا آسان نسخہ ہے, انسان صبح صبح اٹھ جائے, سنت گھر میں پڑھے, اپنے پڑھ لینے کے بعد اتنا وقت ہو, اندازہ انسان کو ہو جاتا ہے, ہر انسان کی زبان کسی کی تیز چلتی ہے, کسی کی آرام سے چلتی ہے, کسی کی روانی ہے, کسی کی نہیں ہے, اندازہ لگا لے کہ 100 دفعہ کتنی دیر میں ہوتا ہے, اس کے حساب سے انسان تیار ہو کر اپنے مصلی پہ سنت پڑھ کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ, یہ جب پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے بھی رزق میں برکتیں نصیب ہوتی ہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ان حالات میں, مشکل حالات میں انسان جب ہے, کتنے افراد و بیچارے بے روزگار ہیں, ادھر سے لے ادھر سے لے, قرضے بھی ملنا بند ہو گئے, مشکل حالات میں ہیں, بال بچوں کا ساتھ ہے, بچوں کی تعلیم فیس یہ وہ ہر چیز متاثر ہوتی ہے, سفید پوش ہیں, کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے. سب حالات میں رجوع الی اللہ کرنے والا, اللہ سے لو لگانے والا, ایک تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو آیت کریمہ ہے, انسان بہت زیادہ نہ پڑھ سکے, کچھ تو پڑھے, کچھ محنت تو کرے, اللہ تعالیٰ کو اپنی تھکاوٹ تو دکھائے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعائیں قبول کرتے رہتے ہیں, قبول کرتے رہتے ہیں, قبول کرتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ اگر بندہ دعائیں کر کے تھک کر یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ تو میری سنتے ہی نہیں ہے, بس اب قبولیت کا دروازہ بند. اگر شکایت کر دی اللہ تعالیٰ تو میری دعا سنتے ہی نہیں ہے, فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعائیں قبول کرتے رہتے ہیں, قبول کرتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ بندہ دعائیں کرتے کرتے تھک کر یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ تو میری دعا سنتے ہی نہیں ہے, بس اس دن اس نے اپنے لیے قبولیت کا دروازہ بند کرا لیا, اب اللہ پاک واقعتا نہیں سنیں گے, فرمائیں گے جا کسی اور در سے جا کر لے لے. اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے, لو لگا کے رکھے, اور خاص کر یہ چیزیں انسان اپنائے, عبادت کا اہتمام رکھے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. ایک انسان احتیاط بھی نہ کرے, پرہیز بھی نہ کرے, پھر چاہے کہ انعامات بھی مل جائے, اللہ تعالیٰ کے وعدے بھی مل جائیں, ایسے نہیں ہوتا. کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, کھونا تو نہیں کہوں گا لیکن کرنا پڑے گا, محنت کرے, مجاہدہ کرے, لو لگائے, آنسو بہائے, اللہ تعالیٰ کو اپنا وہ ہے کہ عز و انکسار دکھائے. نہ یہ کہ رات دن موبائل میں چپٹا ہوا ہے, لپٹا ہوا ہے, گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے, نمازوں کی پرواہ نہیں, اس کی پرواہ نہیں, اس کی پرواہ نہیں, اور ہر حرام بن کر پڑا ہوا ہے, سنڈیا رہا ہے, اس کے بعد کر رہا ہے, اللہ تو ہمیں سنتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اور راندہ درگاہ کر دیں گے. توجہ ہو, اہتمام ہو, پاکیزہ زندگی ہو, مبارک زندگی ہو, انسان صاف ستھرے اپنے اوقات کو مبارک بناتا ہو, ہر نیکی اپنا برکت کا اثر رکھتی ہے, ہر بدی اپنے اندر نحوست کا اثر رکھتی ہے. یہ موبائل کے اندر بے شمار نحوست کے کام ہے جو انسان کی زندگی کو بے نور کر دیتی ہے. محبتیں سب سے پہلے سمٹ چکی ہیں, کھوکھلی ہو چکی ہیں, گھروں کی زندگیاں ہر ایک موبائل پہ چپٹا ہوا لپٹا ہوا میگنیٹ بنا رہتا ہے, اور ہر ایک دوسرے سے بات کرو تو بھی الجھتا ہے, چڑچڑا ہوتا ہے کہ خانہ خواہ بیچ میں خلل ڈال رہا ہے. پیارے اور مبارک اور مقدس رشتے بھی انسان کو کھلنے لگتے ہیں, کانٹا لگتے ہیں کہ میں فلاں کر رہا ہوں, دماغ کر رہا ہوں, میں فلاں گیم کھیل رہا ہوں, میں فلاں پروگرام میں لگا ہوں, یہ بیچ میں مداخلت ہو رہی. تو وہ چیز جو انسان کو نقصان پہنچائے اس کو نقصان دہ سمجھ کر, زہر قاتل سمجھ کر انسان بچے گا اپنی زندگی, نارمل زندگی جو قدرتی اور فطرتی زندگی ہے, فطری زندگی میں انسان ہو, نمازوں کا اہتمام ہو, عبادت کا اہتمام ہو, کلام اللہ کا اہتمام ہو, قرآن کریم کی برکتیں ہیں, قرآن کریم کی تلاوت جتنی زیادہ کی جائے برکتوں کے نزول ہوتا ہے, رحمتیں انسان کو ملتی ہیں, مبارک زندگی ملتی ہے. تو میں نے کہا کہ صلہ رحمی, باوضو رہنا, اور اسی کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ, یہ بڑا مبارک نسخہ ہے, جو کوئی اپناتا ہے برکتیں پاتا ہے. تو فجر میں انسان اہتمام رکھے نماز پڑھنے کا جماعت کے ساتھ, اور ساتھ میں یہ وظیفہ انسان پڑھ لے, اگر وقت نہیں ملا نماز کے وقت آ گیا نماز میں شریک ہو جائے, نماز کے بعد بھی پڑھ لے گا تب بھی یہ برکتیں ملیں گی. چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اہتمام کرنے والا جو روزانہ 100 مرتبہ اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے, بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے خوشخبریاں دینے شروع کر دیتے ہیں, وہاں سے اس کو خوشی کے سامان نصیب ہوتے ہیں جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا, فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں. اور ایک بہت بڑا کامیاب نسخہ استغفار کی کثرت, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مشکل حالات ہیں, سخت حالات ہیں, انسان تنگ دستی, فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرن, یہ تنگ دستی فقر و فاقہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. کفر ہے کیا؟ شکایت. اللہ تعالیٰ کے جس دن زبان پہ شکایت آ گئی, المان الحفیظ, کوئی بھی کفریہ جملہ زبان سے نکال دیا, اس گیا ایمان, گیا کافر ہو گیا. کاد الفقر ان یکون کفرن, قریب ہے کہ یہ فقر و فاقہ انسان کو کافر بنا ڈالے. تو مال کا ہونا بہت بڑی راحت اور سکون کا ذریعہ اور سامان بنتا ہے, اور مال کا نہ ہونا انسان کو بہت دور لے جاتا ہے, اور بسا اوقات کفر کی وادیوں میں گھاٹیوں میں جا کر دھکیل دیتا ہے. شیطان تو ہر زاویے سے حملہ کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ ہاں یہ فقر و فاقہ میں, بلاؤ اپنے اللہ میں کو مانگو, کوئی قبول نہیں ہوتی دعائیں وائیں, مانگتے رہو, سجدے کرتے رہو, رگڑتے رہو اپنی پیشانی, کچھ بھی. بسا اوقات ایسے ایسے بس بس خیالات آتے ہیں کہ اس کا اظہار انسان زمان سے شروع کر دیتا ہے. تو یہ چیز انسان کفر میں لے جاتی ہے. تو انسان کو مال کی ضرورت ہے, اسباب زندگی کی ضرورت ہے. انسان وہ اسباب اختیار کرے جس کے اوپر اللہ پاک نے برکتوں کے رحمتوں کے وعدے فرمائے ہیں. تو استغفار کے لیے فرمایا کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا, جو استغفار کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے لیے آسانی کے راستے بنا دیتے ہیں. ومن كل هم فرجا, ہر غم سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں. ورزقه من حيث لا يحتسب, وہاں سے رزق اور روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان نہ ہو. یہ چیز انسان پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ کے رکھے, یہ نہ ہو کہ استغفار شروع کر دیا اور نوکری بھی چھوڑ دی, اللہ تعالیٰ غیب سے دیں گے. نہ, اسباب کا اختیار کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے کہ پاکیزہ روزی تلاش کرو, طلب و رزق الحلال فریضۃ من الفریضہ, رزق حلال کا کمانا یہ بھی دیگر فرائض کی طرح ایک اہم ترین فریضہ ہے. اس میں لقمہ حلال کا اہتمام رکھے, حرام سے بچے اور محتاط چلے, اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے اہل و عیال بال بچوں کو حلال لقمہ کھلانا بھی بہت بڑی عبادت ہے. تو انسان اس میں محنت کرے, کوشش کرتا رہے, لیکن ساتھ میں دیگر جو چیزیں ہیں برکتوں کی, تو اس میں استغفار کی کثرت پر فرمایا کہ من لزم الاستغفار, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ مختصر, استغفر اللہ ربی, ربی کا اضافہ, استغفر اللہ العظیم, عظیم کا اضافہ ہو, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جو بھی انسان کو استغفار کا کلمہ یاد ہو, استغفار کے کلمہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا شروع کر دے, اور کچھ نہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ, اور دل دماغ میں ترجمہ یہ ہوگا, یا اللہ مجھے معاف فرما دے, یا اللہ مجھے معاف فرما دے, یا اللہ مجھے معاف فرما دے, معافی کے طلبگار میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور ذرا پیار چاہیے, استغفر اللہ ربی, ربی میرے پروردگار مجھے پالنے والے, ربن کہتے ہیں پالنے والے کو, استغفر اللہ ربی میرے پالنے والے مجھے معاف فرما دے, میرے پالنے والے مجھے معاف فرما دے, میرے پالنے والے مجھے معاف فرما دے, معاف فرما دے, یا بخشش یا مغفرت, جو بھی چاہے الفاظ کے ساتھ ترجمہ کریں, لیکن مغفرت اور بخشش اور معافی کے طلبگار. اس ترجمے کے ساتھ انسان پڑھنا شروع کرے رات دن صبح شام, من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا, ہر مشکل سے اللہ پاک نکلنے کا راستے عطا فرمائیں گے, اور من كل هم فرجا, ہر غم سے اس کو نجات عطا فرمائیں گے, اور رزقه من حيث لا يحتسب, وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوگا. استغفار قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے کئی جگہوں پہ فرمایا ہے, 2-3-4 جگہیں ہیں جہاں پر اللہ پاک نے استغفار کی نقد دنیاوی ثمرات کا ذکر فرمایا کہ استغفار کرنے والی قومیں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں پھلتی اور پھولتی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ درود شریف کی کثرت, صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن ہم گئے ہوئے تھے, ہمارے بزرگ ہیں حضرت اقدس حضرت والد ماجد سے بڑی ان کی والہانہ محبت اور صاحب نسبت حضرت بن نوری کے شاگرد ہیں رزبیلہ میں جن کی مسجد غفوریہ مسجد. تو حضرت مولانا شمس الرحمن عباسی صاحب دامت برکات من عالیہ بہت بڑی اونچی شخصیت ہیں. تو ان کے بیان میں ایک دن جانا ہوا تھا, ایک استاد بھی ساتھ میں تھے, تو وہاں سے فارغ ہو کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, چائے چل رہی تھی, بسکٹ اور چائے, تو سب کے لیے وہ سلسلہ چل رہا تھا. ایک آیا, حضرت یہ مشکلات ہیں فلاں دماغ ایسے ایسے حالات کی, کیا کروں؟ فرمایا درود شریف اور استغفار کثرت سے پڑھو, چلا گیا. دوسرا آیا, حضرت یہ مشکل ہے کاروبار یہ وہ فلاں دماغ, کیا کروں؟ فرمایا درود شریف اور استغفار کثرت سے پڑھو. تیسرا آیا, میں کئی ایک کا سنتا رہا, دیکھ رہا تھا, ساری چیزیں نوٹ کر رہا تھا, سب کو یہی بتا رہے. تو یہ بہت بڑا سمجھ لیں ایک نچوڑ ہوتا ہے بزرگوں کی زندگی کا جو وہ کسی کو دے رہے ہوتے, لیکن اگلا آدمی سوچتا ہے یار یہ تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں, کوئی خاصی سدھی نہیں, نہ قدری ہو جاتی. اس چیز کو اگر ہم دامن اپنے پلے سے باندھ لیں, استغفار کی کثرت اور درود شریف کی کثرت. آپ کے صحابی ہیں, مبارک ہستی ہیں, فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اپنے اعمال میں, اوراد اور وظائف میں مختلف کام کرتا ہوں, اس میں یہ درود شریف کے لیے بھی میں نے وقت رکھا ہوا ہے, کتنا رکھ لوں؟ ایک تہائی. فرمایا بڑھا لو تو اچھا ہے, اسی میں تمہارے لیے خیر. اچھا دو تہائی. فرمایا بڑھا لو تو اور اچھا ہے, اس میں تمہارے لیے خیر ہے. بڑھاتے بڑھاتے کہا کہ سارے معمولات میں صرف درود شریف ہی کر لوں. فرمایا کہ یہ تو اور زیادہ اچھا ہے. اور پھر آپ نے جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا یہ تو تمہارے سارے غم اور فکرات کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جائے گا, اور تمہاری نیکیوں میں سب سے عظیم ترین یہ تمہارے لیے عمل ثابت ہوگا. تو درود شریف کی کثرت یہ انسان کی زندگی میں بھی, عمل میں بھی, محبتوں میں بھی, محبوبیت میں بھی, اور رزق میں بھی برکتیں لاتا ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, اور بخشش بھی ہو جاتی ہے. کثرت سے درود شریف پڑھنے والا جلدی نکل جاتا ہے, وی آئی پی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بخشش کے نوازشات کے پروانے مل جاتے ہیں. بسا اوقات جیتے جی کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اسی حیات دنیاویہ کے اندر اس کا جنت کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں. یہ بہت بڑی بشارت ہو جاتی ہے کہ بندے کو بھی طلب ہوتی ہے جلدی سے میں اپنے ٹھکانے پر پہنچوں. یہاں سے جب حج عمرے پر انسان جاتا ہے اور وہ حج کے لیے عمرے کے لیے پیکج لیتا ہے, تو جو ذمہ دار ہوتے ہیں ایجنسیوں والے ٹریول ایجنٹ, وہ دکھاتے ہیں کمپیوٹر پر یا تصویر میں, یہ ہوٹل ایسا ہے, یہ ہوٹل ایسا ہے, اس ہوٹل سے آپ کا یہ مکہ نظر آئے گا, اس ہوٹل سے آپ کا مدینہ. تو انسان میں جب وہ بکنگ ہو جاتی ہے ایک بے چینی ہوتی ہے, یا اللہ جلدی سے پہنچوں, شاندار ہوٹل ہے, حرم کے قریب ہے, اور مسجد نبوی سے نزدیک ہے, ایسا ویسا, ایک بے چینی بے تھا, کیونکہ اپنا وہ دیکھ چکا ہے, بکنگ ہو چکی ہے, اب وہ دن گن گن کے گزرتے ہیں. تو درود شریف کی کثرت والے کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر آخری لمحات میں اس کا جنت کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں, بندے یہ تیرا ٹھکانہ ہے, اس کی ساری مشکلات ہیچ ہو جاتی ہیں, ہر چیز میں اس کو پھر مزہ آتا ہے کہ میں اپنی منزل مقصود کی طرف جا رہا ہوں. تو درود شریف کی کثرت اور استغفار کی کثرت بھی انسان کی زندگی میں برکتیں لاتی ہیں, محبتیں لاتی ہیں, چین و سکون, راحت اور آرام اور عافیت اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو یہ آسان سے آسان ترین نسخے ہیں, اس کو اگر انسان اپنا لے وارے کے نیارے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے رزق کے اندر فراوانیاں وہ سطح عطا فرمائے. اور میں نے جمعے کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ 24 گھنٹوں کے اندر رات کا جو تہجد کا مغرب کی اذان سے لے کر صبح صادق کا جو وقت ہے, ابھی یہاں مغرب کی اذان 7:19 پہ ہے اور صبح صادق ہے تقریباً 4:14 پر, اس وقت کو اگر ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیں تو مغرب سے لے کر پہلا ایک حصہ گزر جائے گا, پھر اس کے بعد دوسرا ایک حصہ گزر جائے گا رات کے 1:30-2 بجے کے بعد سے لے کر صبح سحری تک, یہ رات کا آخری پہر کہلاتا ہے, آخری تہائی حصہ. یہ بہت مبارک لمحات ہیں, یہ اس 24 گھنٹے کا مغز ہے, مکھن ہے, نچوڑ ہے, لب لباب ہے, یہ قیمتی ترین لمحات ہیں. بخاری شریف میں بھی, مسلم شریف میں بھی حدیث مبارک ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں, فرمایا کہ جب رات کا آخری پہر رہ جاتا ہے, ان اللہ تبارک و تعالی ينزل الى سماء الدنيا, اللہ تعالیٰ اپنے خاص شان کے ساتھ جو اس کی شایع نشان ہے آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ خاص توجہ فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کی طرح متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے, هل من داع فاستجیب له, ہے کوئی دعا مانگنے والا اس وقت کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں, هل من سائل فاعطی له, ہے کوئی اس وقت کوئی اپنی درخواست پیش کرنے والا, کوئی اپنی ضرورت کوئی حاجت میرے سامنے رکھنے والا کہ میں اس کی درخواست کو منظور کروں, هل من مستغفر فاغفر له, ہے کوئی بخشش اور معافی مانگنے والا, مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں, هل من تائب فاتوب علیہ, ہے کوئی توبہ کرنے والا, نادم پشیمان آئے اپنی خطاؤں کو معافی مانگنا چاہے, فاتوب علیہ کہ میں اس کو معاف کر دوں. یہ 4 اعلان یہ کے بعد دیگرے آخری پہر میں ہوتے ہیں. ان لمحات میں اٹھ کر دعا مانگنے والا تہجد پڑھ لی 4 رکعت 8 رکعت یا 12 رکعت اور پھر اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا کشکول تیار کیا دونوں ہاتھوں کا اور پھیلا کر بیٹھ گیا خاموشی کے ساتھ. تو 4 اعلان ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کو دعا قبول کروں؟ اعلان ہو رہا ہے. اب ایک بندہ ایک بندی بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا ہے تو اللہ میاں قبول نہیں فرمائیں گے. ٹھوس حدیث ہے, مستند ترین حدیث ہے. نمبر 2 ہے کوئی اپنی حاجت, کوئی ضرورت, کوئی درخواست میرے سامنے پیش کرنے والا, میں قبول کروں؟ وہ درخواست پیش کرنے کا وقت ہے, خصوصی وقت ہے, وی آئی پی. یا اللہ گھر چاہیے, یا اللہ گھر کے ضروریات چاہیے, گاڑی چاہیے, ضروریات سواری چاہیے, یا اللہ بچوں کے لیے, بیوی کے لیے, یہ شادی آ رہی ہے, اس کے ہر چیز کھل کے اللہ میں سے مانگنے کی عادت ڈال لیں. ایسے بے تکلف ہی سے اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ خود اس کو یقین ہو کہ ہو گیا, منوا لیا. بزرگ تھے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوت کی رحمہ اللہ, جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے, ایک دفعہ دعائیں مانگی اور آئے بڑے وجد میں, کہا منوا کے چھوڑا, منوا کے چھوڑا. کسی نے کہا حضرت کیا منوایا؟ آج تو منوا کے چھوڑا, منوا کے چھوڑا. جب خاص جو حضرات تھے بڑے اکابرین, پوچھا بھائی کیا منوا کے چھوڑا, آج کون سی چیز؟ کہا کہ آج میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست رکھی تھی کہ دارالعلوم دیوبند اور اس سے پیدا ہونے والی تمام کی تمام دینی درسگاہیں, جو بھی ان سے وابستہ ہوں اور علم دین سے وابستہ ہو جائیں, یا اللہ ان کے روزگار کا تو کفیل اور والی اور وارث بن جانا, ان کو مخلوق کے سامنے بے آبرو مت ہونے دینا. اتنا مانگا, اتنا مانگا, اتنا مانگا, منوا کے چھوڑا. اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی لاج رکھتے ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں. تو بے تکلفی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ہو, دعا کے لیے فرما رہے ہیں حل من داعین فاستجیب لہ, ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ حل من سائلین, ہے کوئی درخواست پیش کرنے والا؟ تو گھر مانگے, گھر والے مانگے, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. حضرت موسیٰ کلیم اللہ, بے یار و مددگار, بے سر و سامان جا رہے ہیں, ادھر فرعون کی طرف سے قتل کا خطرہ ہے اور جان بچا کر نکلے ہیں اپنے علاقے سے, بالکل انجان علاقہ ہے مدین کا, اور وہاں بے سر و سامان درخت کے نیچے بیچاروں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے, اور لفظ زبان میں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, پروردگار تو میری طرف جو بھی خیر اتارے گا میں اس کا فقیر ہوں, میں بھکاری ہوں. حرم محترم کعبہ مشرف میں بزرگ حضرت عبد المنان صاحب, اس عمرے میں بھی ملاقاتیں ہوئی, بہت دعائیں دیں, اللہ کے فضل و کرم سے حضرت والد ماجد کی نسبت سے بہت شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں. ان کی طرف سے یہ وظیفہ مجھے ملا ہوا بھی ہے, فرمایا کہ جس کسی کا گھر نہ ہو, گھر والی نہ ہو, تو اس کو یہ دعا بتا دیا کریں کہ یہ پڑھا کریں نماز میں سلام سے پہلے, اللہ تعالیٰ گھر بھی دیں گے, گھر والی بھی دیں گے. ربی, دیکھیں بڑے پیغمبر ہیں, اللہ کی مدد اور نصرت ساتھ ہے, لیکن بھکاری بنے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ تو میری طرف جو بھی خیر نازل فرمائے گا میں اس کا فقیر ہوں, محتاج ہوں, ضرورت مند ہوں. تو یہ رات کا آخری پہر ہے, کوئی دعا مانگنے والا میں اس کو دعا قبول کروں, ہے کوئی مجھ سے درخواست رکھنے والا اس کی درخواست منظور کروں, ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ اس کو مغفرت دے دوں, ہے کوئی توبہ کرنے والا, معافی مانگنے والا کہ میں معاف کر دوں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے جو معاملہ ہوا تھا, جب وہ سارا معاملہ کھلا کہ یوسف تو زندہ ہے اور آج وزارت خزانہ پر مامور ہیں اور ہم ان کے آگے آج جھک گئے, تو جب وہ شرمندہ ہوئے کہا کہ یا ابانا استغفر لنا, ابا ہم سے بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے اس کے لیے برا چاہا تھا لیکن اللہ میاں نے اس کو بھلا کیا, انا کنا خاطئین, ہم سے غلطی ہوئی تھی, آپ ہمارے لیے اللہ میاں سے معافی مانگ لیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے. قال سوف استغفر لکم ربی, یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں نازل فرما کر اللہ نے اپنے بندوں کو آگاہ فرمایا, سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم, اللہ بہت بخشنے والا مہربان ذات ہے, میں تمہارے لیے اللہ سے بخشش مانگ لوں گا. لیکن ہاتھ کے ہاتھ بخشش نہیں مانگی. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دن کی بات تھی, دن میں بیٹوں نے درخواست کی ابا آپ ہمارے لیے بخشش اور مغفرت مانگ لیں, فرمایا سوف استغفر لکم ربی, خاص ملاقات کا وقت آنے دو. پھر تو فرمایا کہ یہ تہجد کے وقت پر موقوف کر دیا تھا کہ رات تہجد میں جب میری اللہ میں سے بات چیت ہوگی تمہارے لیے مغفرت مانگ لوں گا. تو تہجد کا وقت بڑا مبارک وقت ہے, اپنے دکھڑے دوسروں کے آگے رونے کے بجائے اللہ کے آگے رونے کی عادت ڈال لی جائے. اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرماتے ہیں, تو یہ لمحات ہیں جن لمحات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی تجلیات ہیں بندے کے لیے. خود سوال ہو رہا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں دعا قبول کروں, ہے کوئی مجھ سے اپنی درخواست پیش کرنے والا کہ درخواست کو منظور کروں, ہے کوئی میرے سامنے مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دوں, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کر کے میں اس کو معافی کا پروانہ دے دوں. اس میں اٹھ کر عادت بنا لی جائے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی. اور ایک اور وظیفہ نسخہ, وہ ہے نماز حاجت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی کسی بندے کو کوئی ضرورت پیش آ جائے, کوئی حاجت پیش آ جائے, بھلے وہ حاجت کسی انسان سے ہو یا اللہ تعالیٰ سے ہو, فرمایا کہ اچھے طریقے سے وضو کرو اور دو رکعت نفل نماز پڑھ کے دعا پڑھو, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم, الحمد للہ رب العالمین, اسألک موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم, لا تدع لي ذنبا لا غفرت ولا هما لا فرجت ولا حاجة هنالك ارضا لا قضيت يا ارحم الراحمین. چھوٹی سی دعا آج کل تو موبائل میں بھی مل جاتی ہے آرام سے. فرمایا کہ یہ دعا مانگ لیا کرو اللہ تعالیٰ, بھلے وہ حاجت کسی بندے سے وابستہ ہو, اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو, اللہ تعالیٰ بہت جلد معاملے کو حل فرما دیتے ہیں. تو نماز حاجت پڑھ کے انسان اپنی ضرورت اللہ تعالیٰ کے آگے رکھے اور کثرت سے استغفار کرتا رہے, درود شریف کا ورد رکھے, انشاءاللہ زندگی میں برکتیں ملتی ہیں, اور جو حالات آنے ہیں ان حالات کا اچھے طریقے سے انسان سامنا کر کر اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہوئے آگے گزرنے کا حوصلہ رکھے, ہمت رکھے, تو یہ اصل کامیاب لوگوں کا انداز ہے. واویلا کرنا, شور شرابہ کرنا, کیا ہوگا, کیا بنے گا, ملک کہاں جا رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, جدھر جا رہا ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے. ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبه, جو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی. دعائیں کرے اپنے لیے, اہل و عیال کے لیے, شہر کے لیے, شہر والوں کے لیے, وطن کے لیے, ہم وطنوں کے لیے, پوری امت مسلمہ کے لیے. دعاؤں میں دریغ نہ کرے, اے خاص اے خاصان رسول, وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, سخت حالات سے انسان گزر رہے ہیں, ملکی معاشرہ حالات گزر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والا نہ جانے کس کی دعا رنگ لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں خیر و برکت کے, راحت اور آرام کے, چین اور سکون کے فیصلے ہو جائیں. فرمایا کہ دو قسم کے افراد ہیں, کبھی بھی ان پر اللہ کا عذاب نہیں آتا, ایک وہ قوم جس میں پیغمبر موجود ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی یہ خود اللہ کے عذاب کو تھامنے والی تھی, اور دوسرا استغفار. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون, دونوں وعدے اللہ پاک نے ایک ساتھ اتارے, فرمایا کہ جب تک آپ میرے بندوں کے درمیان موجود رہیں گے میں ان کو عذاب دینے والا نہیں ہوں, اور جب تک آپ کے امتی میرے بندے استغفار کرتے رہیں گے ان پر کبھی عذاب نہیں آئے گا. یہ قحط, قلت, مشکلات, مہنگائی, یہ ایک عذاب ہی کی شکل ہے. کثرت سے استغفار جب انسان کرے گا انفرادی اور اجتماعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھیں گے, اور راحت اور آرام کے, برکتوں کے, رحمتوں کے فیصلے نازل فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر و برکتوں سے مالا مال فرمائے, اور ہمیشہ عافیت والی, صحت والی, سلامتی والی, رزق حلال کی فراوانی والی زندگی عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. ہمت مردہ مدد خدا, انسان ہمت سے کام لیتا ہے اور اپنے زندگی کے معاملات کو اچھے طریقے سے سلجھا کر لے کر چلنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. اور ہر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر چلے, کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتا, اللہ کی رحمت اس پر سایہ کرتی ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین, نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم هذا اقبار لیلک وادبار نهارک واصوات دعاتک, فاغفر لنا ذنوبنا, اللهم عافنا واعف عنا, اللهم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرة, اللهم ارحمنا فإنک خیر الراحمین, اللهم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء, اللهم استرنا بصدرك الجميل, اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك ارضا لا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر, لا نحصي ثناء عليك, انت كما اثنيت على نفسك, الحمد لله والشكر لله, والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك, وصلى الله على النبي الامي الكريم, آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.